بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حب أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم مثل مثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله العلي العظيم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ راہ خدا میں اپنے اموال خرچ کرتے ہیں، ان کے عمل کی مثال اس دانے کی ہے جس سے سات بالیاں پیدا ہوں اور پھر ہر بالی میں سو سو دانے ہوں، اور خدا جس کے لیے چاہتا ہے اضافہ بھی کر دیتا ہے کہ وہ صاحب وسعت بھی ہے اور علیم و دانا بھی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی آج کی نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بندہ مومن اپنے دشمن پر ظلم و ستم نہیں کرتا، امانت میں خیانت نہیں کرتا، حسد نہیں کرتا اور کسی کو تانا بھی نہیں دیتا۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مومن وہ ہے جسے لوگ اپنی جان و دل اور خون کا امین سمجھیں۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ بقرہ کی آیت 261 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب علی اصغر برومند۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، عقل مند دشمن سے مشورہ کرو، لیکن جاہل دوست کی رائے پر عمل کرنے سے گریز کرو۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ اور سامعین، آئیے ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے۔ خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ اس کے بعد پروگرام
رمضان المبارک کی مناسبت سے خصوصی پروگرام رمضان ماہ غفران
پیش کیا جائے گا، اور پھر آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام صبح امید، اور آخر میں آج کی مخصوص دعا پیش کی جائے گی۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص خدا اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ مہمانوں کا احترام کرے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص خدا اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ مسلمانوں کو خوف زدہ نہیں کرتا۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے۔ سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ محفل انس با قرآن کے تحت دورہ قرآن کے اجتماع سے رہبر انقلاب اسلامی کا خطاب، غزہ کے عوام کی استقامت کی قدردانی۔ ہندوستان کسانوں کا مودی حکومت کے خلاف اعلان جنگ، دہلی میں عظیم ریلی۔ پاکستان میں معاشی بحران کے پیش نظر سرکاری اخراجات کم کرنے کا پروگرام۔ غرب اردن اور غزہ اور بیت المقدس میں سینی فوجیوں کے وحشیانہ حملے، درجنوں روزہ دار فلسطینی شہید اور زخمی۔ اور اب تفصیل سے خبریں۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے امام خمینی حسینیہ میں منعقدہ ایک قرآنی محفل سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ استقامتی محاذ مستحکم انداز میں کھڑا ہوا ہے اور ضرور سہنیوں کی ناک کو زمین سے رگڑ دے گا۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اس قرآنی محفل کے اختتام پر اپنے خطاب میں قرآن مجید کی تلاوت کو ایک مقدس فن بتایا اور فرمایا کہ اس انتہائی گران قدر کام کا اصل ہدف قرآن کریم کے معنی اور پیغام کو عوام اور معاشرے تک پہنچانا اور قرآن میں تدبر کی راہ ہموار کرنا ہونا چاہیے۔ آپ نے اس قرآنی محفل میں غزہ کے بچوں کے ذریعے تلاوت قرآن کی کلپس نشر کیے جانے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ آج ہم غزہ میں استقامت کی جس چوٹی کا مشاہدہ کر رہے ہیں وہ قرآن فہمی اور قرآن پر عمل کا نتیجہ ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے غزہ کے حالات کو دونوں پہلوؤں سے عروج پر بتایا اور فرمایا کہ آج غزہ میں ہم ایک طرف حیوانیت اور ظلم کی انتہا کا مشاہدہ کر رہے ہیں تو دوسری طرف استقامت اور مزاحمت کی سب سے اعلیٰ چوٹی بھی دیکھ رہے ہیں۔
آپ نے غزہ میں بھوک اور پیاس کے ذریعے بچوں، نوزائیدہ بچوں کے قتل جیسے انتہائی وحشیانہ جرائم کو مغربی تمدن کو بے نقاب کرنے والا بتایا۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ غزہ کے عوام کی مدد عالم اسلام کا ایک دینی فریضہ ہے، اور صہیونی دشمن کی کسی بھی طرح کی مدد مسلمہ طور پر حرام اور حقیقی جرم ہے۔ ہندوستان کے کسانوں نے ملک کے وزیراعظم نریندر مودی کے خلاف اپنی مہم تیز کرتے ہوئے جمعرات 14 مارچ کو دہلی میں مہا پنچایت یا عظیم ریلی کا اعلان کیا ہے۔ دہلی سے موصولہ رپورٹ کے مطابق متحدہ کسان محاذ ایس کے ایم نے کہا ہے کہ دہلی پولیس نے اسے 14 مارچ کو رام لیلا میدان میں کسان مزدور مہا پنچایت منعقد کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ دہلی پولیس نے کہا کہ اس نے سخت شرائط کے ساتھ اجازت دی ہے۔ ڈپٹی کمشنر آف پولیس سینٹرل ایم ہرش وردھن نے کہا ہے کہ ہم نے سخت شرائط عائد کی ہیں، اور اس کے ایم کے رہنماؤں نے ایک حلف نامے پر دستخط کیے ہیں کہ وہ شرائط کی پابندی کریں گے۔ اطلاعات کے مطابق ایس کے ایم نے کہا ہے کہ مہا پنچایت میں مودی حکومت کی پالیسیوں کے خلاف لڑائی تیز کرنے کی قرارداد منظور کی جائے گی۔ ایس کے ایم نے اس بات پر زور دیا کہ مہا پنچایت پر امن رہے گی۔ مہا پنچایت میں مودی حکومت کی کارپوریٹ حمایتی فرقہ وارانہ اور عامرانہ پالیسیوں کے خلاف جد و جہد تیز کرنے اور زراعت، خوراک کی حفاظت اور روزگار وغیرہ کے حوالے سے عہد نامہ بھی جاری کیا جائے گا۔ ایس کے ایم نے ایک بیان میں دعویٰ کیا کہ دہلی پولیس نے 14 مارچ 2024 کو رام لیلا میدان میں مہا پنچایت منعقد کرنے اور دہلی میونسپل ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کر پارکنگ کی جگہ، پانی، بیت الخلاء اور ایمبولینس جیسی دیگر بنیادی سہولیات کے انتظامات کرنے کے لیے سرٹیفکیٹ این او سی جاری کر دیا ہے۔ ہندوستان کی ریاست مہاراشٹرا کے شہر احمد نگر کے نام کی تبدیلی کو ریاستی کابینہ کی منظوری مل گئی ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق ہندوستان کی ریاست مہاراشٹرا میں اورنگ آباد اور عثمان آباد کے ناموں کی تبدیلی کو قانونی شکل دینے کے بعد اب ریاست کی شندے حکومت ایک اور تاریخی شہر احمد نگر کا نام بھی بدلنے جا رہی ہے۔ بدھ کو مہاراشٹرا کی کابینہ کے اجلاس میں احمد نگر کے نام کا تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ شندے حکومت کی کابینہ کے فیصلے میں احمد نگر شہر کے نام کو تبدیل کرتے ہوئے اس کا نام اب ایلیا دیوی نگر رکھنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ پاکستان میں وزیراعظم شہباز شریف نے سرکاری اخراجات کم کرنے کے لیے ایک ساتھ رکنی کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق یہ کمیٹی سرکاری اخراجات میں کمی لانے کے لیے عملی منصوبہ پیش کرے گی۔ کمیٹی کی تشکیل کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ یہ کمیٹی ایک ہفتے کے اندر اپنی رپورٹ وزیراعظم کو پیش کر دے گی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق کمیٹی کے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا انتخاب پلاننگ کمیشن سے کیا گیا ہے، اور سیکرٹری کابینہ ڈویژن نیز سیکرٹری فنانس ڈویژن کو اس کے اراکین میں شامل کیا گیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے خبردار کیا ہے کہ غزہ میں جاری نسل کشی سے صدی کا بدترین انسانی المیہ رونما ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل، سلامتی کونسل کے چیئرمین، اسلامی تعاون تنظیم کے سیکرٹری جنرل، اسلامی اور دنیا کے تمام ملکوں کے وزراء خارجہ کے نام اپنے مراسلے میں کہا ہے کہ ماہ مبارک رمضان کا آغاز ایسی حالت میں ہوا ہے کہ امریکہ کی دانستہ مخالفت اور اسرائیل نوازی کی بنا پر جنگ غزہ بند کرانے میں سلامتی کونسل کی ناتوانی کا مشاہدہ کیا جا رہا ہے، اور امریکہ کی جانب سے انسانیت سوز جرائم بند کرانے کی قراردادوں کو ویٹو کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انسان دوستانہ امداد کی راہ میں صہیونی رکاوٹ، غزہ میں نسل کشی اور غرب اردن میں جاری وحشیانہ ترین جرائم اور غربت و بھوک مری کو ہتھیار کے طور پر استفادہ کیے جانے کی بنا پر صدی کا سب سے بڑا انسانی المیہ جنم لینے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ ایران میں تحریک حماس کے نمائندے نے کہا ہے کہ غزہ پر صہیونی جارحیت میں امریکی جنگی طیارے بھی شریک رہتے ہیں۔ ایران میں تحریک حماس کے نمائندے خالد قدومی نے کہا ہے کہ صہیونی حکام سمجھتے ہیں کہ غزہ کو جارحیت کا نشانہ بنا کر وہ تحریک حماس کو تباہ کر سکتے ہیں، جبکہ پورے علاقے میں القسام بریگیڈ کا جال پھیلا ہوا ہے جس نے ابھی اپنی پوری توانائی کا مظاہرہ نہیں کیا ہے، اور وقت پر طاقت کا بھرپور مظاہرہ کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ 7 اکتوبر کی تاریخ صہیونی حکومت کی موت اور زوال کی تاریخ ثابت ہوئی ہے، جو اب فوجی طاقت میں کبھی پہلے جیسی نہیں ہو سکتی۔ خالد قدومی نے کہا کہ 31,000 سے زائد فلسطینی شہداء میں 70% خواتین اور بچے شامل ہیں، اور یہ غاصب صہیونی حکام کے جنون کو ثابت کرتا ہے، اور صہیونی حکام ہی بخوبی جانتے ہیں کہ 7 اکتوبر کی تاریخ نے کیسے صہیونزم کی چولہے ہلا کر رکھ دی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صہیونی حکومت کے مرکاوہ ٹینک فلسطین کی تحریک استقامت کے نشانے پر رہے ہیں، اور اس ٹینک کی تباہی نے صہیونی حکومت کی کمزور فوجی طاقت اور فلسطینیوں کی مضبوط طاقت و توانائی کا لوہا منوایا ہے۔ خالد قدومی نے حزب اللہ لبنان کی کاروائیوں کا بھی ذکر کیا اور کہا کہ صہیونی حکومت لبنان سے ملنے والے مقبوضہ علاقوں سے فرار ہونے پر مجبور ہو گئی ہے، اور ہزاروں صہیونی اپنا گھر بار چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جنگ جاری رہنے کے نتیجے میں غاصب صہیونی حکومت کو ناقابل تلافی نقصانات کا سامنا ہے۔ اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ غزہ کی جنگ برسوں تک مشرق وسطی کو متاثر کرے گی۔ مشرق وسطی میں امن عمل کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی ٹور ونسل نے کہا ہے کہ میں موجودہ صورتحال میں بیت المقدس کے مقدس مقامات کی حفاظت اور احترامات کا خواہاں ہوں۔ انہوں نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ غزہ کی تباہ کن جنگ برسہ برس تک مشرق وسطی پر اثر انداز رہے گی کہا کہ ان خیالات میں وسیع پیمانے پر سیاسی اور سیکورٹی المیہ رونما ہونے کا خطرہ پایا جاتا ہے، اور اس سے ہر قیمت پر بچنے کی ضرورت ہے۔ دوسری جانب فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی آنروا کے سربراہ فلپ لازارینی نے کہا ہے کہ غزہ میں جاری جنگ کے دوران شہید ہونے والے بچوں کی تعداد خوفناک ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 4 برسوں کے دوران دنیا بھر میں ہونے والی جنگوں میں بھی اتنی بڑی تعداد میں بچے نہیں مارے گئے جتنا غزہ میں مارے گئے ہیں۔ غزہ کے مظلوم فلسطینی عوام نے اس سال ایسی حالت میں رمضان المبارک کا استقبال کیا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت کی وحشیانہ بمباریوں کے ساتھ ہی انہیں کھانے پینے کی اشیاء کے بحران کا بھی سامنا ہے، اور اکثر فلسطینی بغیر سحری کے روزہ رکھتے ہیں جبکہ افطاری سے بھی محروم رہتے ہیں۔ فلسطین کے مذہبی امور اور اوقاف کے وزیر نے غزہ کے خلاف جاری غاصب صہیونی حکومت کے مظالم کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اس سال فلسطینی قوم کو خاص طور پر اس قوم علاقے میں 1948 کے بعد سے اب تک کے سخت ترین اور دشوار ترین ماہ رمضان کا سامنا ہے۔ حاتم البکری نے ایک انٹرویو میں کہا کہ 1948 سے لے کر اب تک کسی ماہ رمضان میں ایسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا، کیونکہ اس وقت غزہ میں جنگ اور اس کا محاصرہ غیر معمولی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سال کا ماہ رمضان اسرائیل کی وحشیانہ جنگ، قتل و غارت گری، تباہی و بربادی، دربدری، جبری نقل مکانی اور غزہ میں زندگی کے ہر عنصر کی تباہی کے سائے میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ غرب اردن میں بھی سیاسی و معاشی محاصرے میں ہے، اور مختلف شہروں کے درمیان سفر پر قدغن ہے۔ البکری نے مزید کہا کہ یہ محاصرہ مسجد اقصی میں بھی ہے، اور قابض حکومت نمازیوں کو اس مقدس مقام میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دے رہی ہے۔ غزہ کے عوام نے قابض حکومت کی بمباری کے سائے میں ایسے میں کہ جب ان کے پاس پینے کا پانی اور کھانے کی اشیاء کا فقدان ہے، اور یہاں تک کہ نماز کی ادائیگی کے لیے ان کے پاس مسجدیں بھی نہیں ہیں، رمضان المبارک کے مقدس مہینے کا استقبال کیا ہے۔ دکھ اور بے بسی غزہ کے بے گھر لوگوں کے خیموں پر سایہ کیے ہوئے ہے۔ خاص طور پر غزہ کے جنوب میں واقع شہر رفح میں 15 لاکھ سے زائد بے گھر افراد پناہ لیے ہوئے ہیں۔ اس مقدس رمضان کے مہینے میں بھوک اور پیاس کے عالم میں روز و شب گزار رہے ہیں، اور ان میں سے اکثر بغیر سحری کے روزہ رکھتے ہیں جبکہ افطاری سے بھی محروم رہتے ہیں۔ غزہ مقبوضہ بیت المقدس اور غرب اردن میں صہیونی فوجیوں کے حملے میں درجنوں فلسطینیوں کی شہادت کی خبر ہے۔ فلسطینی ذرائع کی رپورٹ کے مطابق بدھ کو بھی غزہ کے البریش کیمپ، خان یونس اور زیتون علاقوں پر صہیونی فوج کی بمباری اور گولہ باری میں متعدد فلسطینی شہید اور زخمی ہو گئے۔ صہیونی فوجیوں نے اسی طرح شمال مغربی مقبوضہ بیت المقدس میں واقع الجیب چیک پوسٹ پر فائرنگ کر کے 2 فلسطینیوں کو شہید اور 3 کو زخمی کر دیا۔ اس رپورٹ کے مطابق سینی فوجیوں نے جنین اسپتال کے احاطے میں بھی متعدد فلسطینیوں پر فائرنگ کر دی کہ جس کے نتیجے میں 2 فلسطینی شہید اور 3 دیگر زخمی ہو گئے۔ گھرانے اور خواتین کے امور میں صدر ایران کی معاون انسیا خزلی نے نیو یارک میں گھرانوں کے امور میں سعودی کونسل کی سیکرٹری جنرل بنت خلیل آل خلیل سے باہمی ملاقات میں تہران ریاض تعلقات کی توسیع کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ گھرانے اور خواتین کے امور میں صدر ایران کی معاون انسیا خزلی نے نیو یارک میں اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر میں خواتین کمیشن کے 68ویں اجلاس کے موقع پر گھرانوں کے امور میں سعودی کونسل کی سیکرٹری جنرل بنت خلیل آل خلیل سے باہمی ملاقات میں تہران ریاض تعلقات کی توسیع کے بارے میں تبادلہ خیال کیا ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، لیجیے سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
جو لے کے شفاعت کا یقین لے تھے گھر سے، جو لے کے شفاعت کا، جو لے کے شفاعت کا یقین نکلے تھے گھر سے، تصویر کرم بن کے اٹھے ہیں تیرے در سے، تصویر کرم بن کے اٹھے ہیں تیرے در سے۔ جسے تم نے محبت کی نظر سے دیکھا ہے، جسے تم نے محبت کی نظر سے دیکھا، جسے تم نے محبت کی نظر سے۔ رحمت کے ترازو بے سر حشر تلیں گے، رحمت کے ترازو پہ سر حشر تلیں گے، دھل کر تیری یادوں سے میرے اشک جو برسے، دھل کر تیری یادوں سے میرے عشق جو برسے
سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے رمضان المبارک کی مناسبت سے خصوصی پروگرام رمضان ماہ غفران
شہر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدى للناس وبینات من الهدى والفرقان
رمضان
ماہ غفران
رمضان رمضان یا شهر الغفران رمضان رمضان یا شهر الغفران
آپ عزیز سامعین کی خدمت میں گلشن نقوی اور مریم زہرا کا سلام عرض ہے. پروگرام رمضان ماہ غفران کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. امید ہے کہ آج کے اس پروگرام سے آپ بھی مستفیض ہوں گے.
آیات کی رمجھن میں قرآن کی تلاوت ہے, کونین کی ہر ایک شے مصروف عبادت ہے, کرتی ہے فضا اعلان رمضان 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 ہے رحمان 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 ہے رمضان
رمضان رمضان رمضان ہے رحمان 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 ہے رمضان
محراب سے منبر سے برکھا ہے درودوں کی, تسبیح خدا لب پر جاری ہے رسولوں کی, شاخوں پہ پرندے بھی دریاؤں کی موجیں بھی سجدے میں جھکا کے سر مہتاب کی آنکھیں بھی کہتی ہیں یا سبحان رمضان 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 ہے رحمان ایمان 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 ہے رمضان
رمضان رمضان رمضان ہے رحمان ایمان ایمان
سامعین اب پیش ہے رمضان المبارک کے مہینے کی دوسرے دن کی دعا.
اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم قربني فيه إلى مرضاتك وجنبني فيه من سخطك ونقماتك ووفقني فيهم لقراءتهم آياتك برحمتك يا أرحم الراحمين.
خدایا مجھ کو اس دن اپنی رضا اور خوشنودی سے قریب کر دے، اپنا غیظ و غضب اور ناراضگی مجھ سے دور رکھ، اور اپنے قرآن کی آیات تلاوت کرنے کی توفیق کرامت فرما. اے مہربانوں میں سب سے بڑے مہربان، میں تجھ کو تیری رحمت کا واسطہ دیتا ہوں.
یا جبار یا غفار یا مولانا یا ستار بنا بالهادی لبی من يدعوك بانكسار. يا جبار يا غفار يا مولانا يا ستار يا جبار يا غفار يا مولانا يا ستار إنا بالهادي لبي من يدعوك بانكسار. ربنا تب علينا عما جنينا بالمصطفى هدينا سلمنا من كل عار واختم لنا يا عظيم بالصلاة والتسليم على ذي القلب السليم مشاد الطير الهزار. يا جبار يا غفار يا مولانا يا ستار بنا بالهادي.
رمضان کے مقدس مہینے کے ان بمثال ایام میں مومنین کی پوشکو اور باعصمت مہمانی کے لیے ملک کو ملکوت کی آئینہ بندی کی گئی ہے. اس مہمانی میں روزہ داروں کے لیے آسمانی دسترخوان بچھائے جاتے ہیں اور ان کی پذیرائی کی جاتی ہے تاکہ ان کے قلب و روح معنوی طہارت و پاکیزگی سے لبریز ہو جائیں. خداوند عالم کی ضیافت کے مہینے پر ہم درود و سلام بھیجتے ہیں اور ان روزہ داروں پر بھی سلام بھیجتے ہیں جو ایمان کی طاقت کے ذریعے اپنے نفس کو برائیوں سے نجات دلاتے ہیں. ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل اطہار پر درود و سلام بھیجتے ہیں اور خدا سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اس مہینے کی فضیلت کو پہچاننے اور اسے در کرنے اور اس کے روحانی مواقع سے کما حق و فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے.
سامعین، جس دنیا میں ہم رہتے ہیں بہت سے لوگوں کے لیے واحد چیز جو اہمیت رکھتی ہے وہ لطف اندوزی اور دنیا کی لذتوں سے فائدہ اٹھانا ہے. انسان کھانے پینے، دولت و ثروت، مقام و مرتبے، طاقت اور شہرت، اسی طرح بہت سی دیگر لذتوں سے لطف اندوز ہوتا ہے، جبکہ یہ تمام لذتیں محدود ہیں اور پائیدار نہیں ہیں. اور ان لذتوں کا پائیدار ہونا ہی اس بات کا باعث بنتا ہے کہ وہ افراد کہ جنہوں نے ان لذتوں کے حصول کو اپنا مقصد قرار دیا ہوا ہے، آخر کار ان کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، اور جن کو یہ مقصد حاصل ہو بھی جاتا ہے وہ پائیدار نہیں ہوتا. کاش تمام انسان یہ جان لیتے کہ دنیا میں ایک ایسی لذت بھی ہے جو کبھی ختم نہ ہونے والی ہے، اور اس لذت میں نہ ہی کبھی کمی آنے والی ہے اور نہ ہی اس کے لیے اختتام ہے. ایک دائمی اور ابدی لذت ہے، ایک ایسی لذت کہ جو ہمارے وجود کو شوق زندگی، نورانیت اور خدا پر ایمان سے سرشار کر دے گی.
جی ہاں، میں یہاں عبادت کی لذت کی بات کر رہا ہوں، ان انسانوں کے لیے کہ جنہوں نے خود کو، اپنے خدا کو اور اپنی زندگی کے مقصد کو پہچان لیا ہے، ان کے لیے عبادت کی لذت اور بارگاہ احدیت میں اظہار بندگی سے بڑھ کر کوئی لذت نہیں ہے. لیکن یہ ایسی چیز نہیں ہے جو اتنی آسانی سے حاصل کی جا سکے. تمام مومنین روزہ رکھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور اپنے فرائض انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں اور محرمات کو ترک کر دیتے ہیں، لیکن کیا ہم لوگ ان عبادات کو انجام دینے سے لطف اندوز ہوتے ہیں؟ عبادت سے لذت حاصل کرنا ایک ایسا اجر و پاداش ہے جسے اللہ تعالی صرف انہی بندوں کو دیتا ہے کہ جن کے عمل اخلاص کے ساتھ ہوتے ہیں. عبادات کی انجام دہی میں اخلاص کا ایک نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عبادات کو کمال حاصل ہوتا ہے، اور جو اس مقام پر ہوگا وہ ہمیشہ عبادات کو ادا کر کے اور محرمات کو چھوڑ کر لطف اندوز ہوتا ہے اور ایک عظیم روحانی لذت حاصل کرتا ہے۔
سامعین، اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا دل خدا کی محبت اور جس میں اس کی رضا و خوشنودی شامل ہو کے علاوہ ہر محبت سے خالی ہو۔ جائیداد، اولاد، مقام و منزلت، طاقت اور بہت سی دوسری چیزوں کی محبت سے اپنے آپ کو ہمیں دور کر دینا چاہیے، اور جو چیز باقی رہے وہ صرف خدا کی محبت ہو۔ یہاں تک کہ جب ہم اپنے بچے سے پیار کرتے ہیں تو یہ خدا کی خاطر ہونا چاہیے۔ جب ہم پیسہ کمانے اور اپنے خاندان کے لیے رزق مہیا کرتے ہیں تب بھی ہمارا مقصد خدا کی رضا و خوشنودی ہونا چاہیے۔ جس کا مقصد خدا کی خوشنودی حاصل کرنا ہوتا ہے وہ نہ دولت، طاقت اور شہرت سے خوش ہوتا ہے اور نہ ہی غربت، ناتوانی اور بیماری سے غمگین ہوتا ہے۔ وہ اسی پر راضی ہوتا ہے جو خدا نے اسے دیا ہے۔ یہ رضایت بہتر زندگی کے لیے کوشش کرنے اور اچھی صحت کو برقرار رکھنے سے متصادم نہیں ہے۔ یہاں تک کہ طاقت و توانائی اور دولت کے حصول کی کوشش بھی ہمارے دلوں میں صرف خدا کی محبت رکھنے سے متصادم نہیں ہے۔ یہی نہیں، ہم نہ صرف کہ ایسا کر سکتے ہیں بلکہ ہمیں ان تمام نعمتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، لیکن نتیجہ خدا پر چھوڑنا چاہیے اور جو بھی انسان کے مقدر میں ہو اس پر راضی رہنا چاہیے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو مخلصانہ طریقے سے خدا کی عبادت کرتے ہیں۔
عبادت کی لذت سے تمام مومنین لطف اندوز ہوں، اس لیے خدا نے رمضان المبارک کو ایک ایسا موسم قرار دیا ہے کہ جس میں عبادت اور بندگی میں بہار کے پھولوں کی طرح تازگی اور بالیدگی پیدا ہو۔ اس مہینے میں شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے تاکہ انسان کو کوئی نقصان نہ پہنچے، اور رحمت الہی کے دروازے کھلے ہوتے ہیں تاکہ چھوٹے سے چھوٹے عمل کے سبب زیادہ سے زیادہ اور بہترین اجر مومنین کے شامل حال ہو۔ اس ہر دل عزیز مہینے میں عرش الہی زمین کے بالکل قریب ہوتا ہے اور فرشتے جوش و ولولے کے ساتھ آمد و رفت کرتے ہیں تاکہ کوئی بھی خدا کا بندہ نعمات الہی کے دسترخوان سے محروم نہ رہ جائے۔
سامعین، آئیے اس نورانی مہینے میں دنیا کی سب سے زیادہ پائیدار لذت کا تجربہ کریں۔ ایک ایسا مہینہ کہ جس کا ہر لمحہ ہماری زندگی کا خوبصورت ترین لمحہ ہو سکتا ہے۔ روزے کی حالت میں اور اس زبان سے نماز پڑھنا کتنا خوبصورت ہے کہ جس سے آپ نے نہ کسی کی غیبت کی ہو اور نہ کسی پر تہمت لگائی ہو اور نہ ہی اپنی ذات سے کسی کو گزند پہنچایا ہو۔ کتنا اچھا ہے اس آنکھ سے قرآن کی تلاوت کرنا کہ جس نے نامحرم کو نہ دیکھا ہو اور ان آنکھوں سے گناہ نہ کیا ہو۔ کتنا خدا پسندانہ عمل ہے کہ انسان خود بھوکا رہ کر دوسروں کو کھانا کھلائے، اور کتنا محبوب عمل ہے اس ہاتھ سے صدقہ اور خیرات دینا کہ جس سے کسی پر ظلم روا نہ رکھا گیا ہو اور کسی کا حق ضائع نہ کیا ہو۔
ہمیں خدا کی جانب اپنے طویل سفر میں ہمیشہ نفسانی خواہشات اور گناہوں کا سامنا رہتا ہے۔ بعض اوقات دل خطاؤں اور گناہوں کی تاریکی میں ڈوب جاتا ہے اور پھر اس سے تیرگی اور غلاظت کو دور کرنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن ماہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں یہ کام آسان ہے اور اس کے لیے راستہ بھی ہموار ہے۔ رمضان المبارک میں اللہ تعالی نے ہمارے لیے راستہ ہموار کر دیا ہے۔ انسان روزوں کے ذریعے اپنے نفس اور خواہشات نفسانی کو زنجیروں میں جکڑ دیتا ہے۔ اس مہینے کی قدر کی راتوں میں عبادتیں، دعائیں، خدا کے حضور عاجزی کا اظہار، توبہ و استغفار اور اس کا ذکر و شکر وہ اسباب ہیں جو انسان کے لیے قرب الہی کی راہ ہموار کرتے ہیں۔
اللہم صل علی محمد و آل محمد، اللہم صل علی محمد و آل اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔
رمضان المبارک کا روزہ روزہ دار کے لیے معنویت و نورانیت کے حصول کی زمین فراہم کرتا ہے اور خود کو خدا کا فضل و کرم حاصل کرنے کے لیے تیار کرتا ہے۔ روزے کے کئی لحاظ سے مختلف مادی، روحانی، طبی اور معاشرتی آثار ہیں جو اس کے ذریعے سے وجود انسانی میں پیدا ہوتے ہیں۔ روزہ رکھنا اگرچہ ظاہراً سختی و پابندی ہے، لیکن انجام کار انسان کے لیے راحت و آسائش اور آرام و سلامتی کا باعث ہے۔ یہ بات طے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے راحت و آسانی چاہتا ہے، نہ کہ تکلیف و تنگی۔ روزہ بھی دوسری عبادات کی طرح خداوند عالم کے جاہ و جلال میں کوئی اضافہ نہیں کرتا، بلکہ اس کے تمام تر فوائد خود انسانوں کے لیے ہیں۔ روزے کے نتیجے میں جو اثرات روزہ دار پر مرتب ہوتے ہیں، ان میں سے اہم ترین اخلاقی و تربیتی پہلو ہے۔ روزے روح انسانی کو لطیف تر، ارادے کو قوی تر اور مزاج انسانی کو معتدل تر بنا دیتے ہیں۔ روزہ دار حالت روزہ میں آب و غذا کی دستیابی کے باوجود اس کے قریب نہیں جاتا، اسی طرح وہ تمام جنسی لذات سے دوری و اجتناب اختیار کر لیتا ہے، اور عملی طور پر یہ ثابت کر دیتا ہے کہ وہ جانوروں کی طرح کسی چراگاہ اور گھاس پھوس کی قید میں نہیں ہے۔ سرکش نفس کی لگام اس کے قبضے اور اختیار میں ہے، حوث و شہوت اور خواہشات انسانی اس کے کنٹرول میں ہیں، نہ کہ اس کے برعکس۔
رمضان المبارک کی فضیلت میں سے ایک اس مہینے میں چند عظیم آسمانی کتابوں کا نزول ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا صحیفہ ان پر رمضان کی پہلی رات میں نازل ہوا۔ رمضان المبارک کے چھٹے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر توریت حاصل ہوئی۔ اس مہینے کی 13ویں رات کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی، اور آخر کار رمضان المبارک کے مہینے میں ہی قرآن کریم کی آیات پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک اور نورانی قلب پر متجلی ہوئیں۔ لہذا رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں قرآن کریم کے ساتھ انس و الفت روزہ داروں کو ایک خاص کیفیت اور حالت عطا کرتی ہے۔ قرآن کریم کی خوبصورت اور دل نشین تلاوت اور اس میں غور و فکر انسان پر نور و معرفت کے دروازے کھول دیتی ہے۔ اس عظیم اور گراں قدر کتاب میں ایک سعادت مند زندگی کے لیے اعلیٰ ترین ہدایات موجود ہیں، اس لیے قرآن انسان کی پسندیدہ زندگی گزارنے کے لیے بہترین اور مکمل نمونہ ہے۔
یہی وجہ ہے کہ قرآن کے عظیم مفسر اور فلسفی آیت اللہ جوادی آملی رمضان کے بابرکت مہینے میں قرآن کی اہمیت کے بارے میں کہتے ہیں، رمضان کا مقدس مہینہ خدا کی ضیافت اور بندگی کا مہینہ ہے، جس میں انسان کائنات کے رب کا مہمان ہے۔ اس دسترخوان سے انسان کو ظاہری رزق و روزی کے علاوہ کہ جو خداوند متعال انسان کو عطا کرتا ہے، انسان کو دوسری روزیاں بھی نصیب ہوتی ہیں۔ اس معاہدہ آسمانی سے اہم ترین روزی جو بندوں کو عطا کی جاتی ہے، وہ قرآن کریم اور مذہبی پیشواؤں یعنی ائمہ اطہار علیہ السلام کی سیرت سے آشنائی ہے۔ معصومین کی نگاہ میں حقیقی آزادی اپنی نفسانی خواہشات سے آزادی ہے۔ انسان جتنا اپنی نفسانی خواہشات کی دلدل میں پھنسا ہوگا، اتنا ہی اسیر نفس ہوگا، اور انسان جتنا اپنی خواہشات سے آزاد ہوگا، اتنا ہی زیادہ اپنے خدا کے نزدیک ہوگا، اور روزہ خدا کے حکم پر اس کی حلال چیزوں سے اجتناب کا نام ہے۔ آیت اللہ جوادی آملی شیخ محمد حسن نجفی سے نقل کرتے ہیں، روزے کی فضیلت میں یہی کہنا کافی ہے کہ انسان بہت سارے کاموں کو ترک کرنے میں فرشتوں کی طرح ہو جاتا ہے۔ جتنا انسان شکم کے فکر سے بے خیال ہو جائے گا، اتنا فرشتوں کے نزدیک ہو جائے گا۔ قرآن مجید تمام انسانوں کو سب سے مستحکم راستوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اس لیے سب پر ضروری ہے کہ جتنا ہو سکے اس کتاب کے مہمان بنیں اور اس سے بہرہ مند ہوں، اس کی تلاوت کریں اور کمال کی جانب قدم بڑھائیں اور خود کو سستا نہ بیچیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو قرآن کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اس گراں قدر مہینے کی برکتیں عطا فرمائیں۔
سامعین، اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
فلنحيي رمضان، هيا يا خلان فلنحيي رمضان و
واسأل الرحمن أن يقوى اليقين أن يقوى اليقين
عمروا الأوقات بالعلم وبالطاعات
عمروا الأوقات بالعلم وبالطاعات
عمروا الأوقات بالعلم وبالطاعات
عمروا الأوقات بالعلم وبالطاعات
مع صدق النيات تنجو يوم الدين
تنجو يوم الدين هيا يا خلان فلنحيي رمضان هيا يا خلان فلنحيي رمضان واسألوا الرحمن أن يقوى اليقين أن يقوى اليقين
بادر بالسخاء في شهر العطاء
بادر بالسخاء في شهر العطاء
بادر بالسخاء في شهر العطاء بادر بالسخاء في شهر العطاء واسلك بالصفاء واسلك بالصفاء ننجى العابدين
نجا العابدين هيا يا خلان فلنحيي رمضان هيا يا خلان فلنحيي رمضان
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید
صبح امید
عزیز سامعین محمد و آل محمد پر درود و سلام آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں علم سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے اور علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید سامعین خدمت خلق لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے انجام دیے گئے عمل کو کہتے ہیں ہر مذہب میں خدمت خلق کا جذبہ موجود ہے اور اسلام اس سے مستثنا نہیں ہے مغرب میں بہت سے لوگوں کا ماننا ہے کہ خدمت خلق ایک ایسی خصوصیت ہے جس کے اسلام کے ساتھ منسلک کیے جانے کے امکان نہیں ہیں احسان رحم رحمت سخاوت اور انسان دوستی کے بجائے عام مغربی لوگ اسلام کو تشدد دہشت گردی عدم رواداری غیر جمہوری سماجی رویہ خواتین کے ساتھ ظلم و جبر جیسی خصوصیات سے تعبیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس غلط فہمی کی دو وجہیں ہیں ان کی قرآن اور رسول اسلام کی روایتوں سے لا علمی اور بعض مسلمانوں کا غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے جبکہ اسلامی تعلیمات میں بے شمار ایسے فرامین موجود ہیں جو اچھے اعمال کو انجام دینے اور انسانوں کی خدمت کرنے کی ترغیب دیتے ہیں قرآن کریم میں ہے کہ نیکی یہ ہے کہ اللہ قیامت فرشتوں آسمانی کتابوں پیغمبروں پر ایمان لائے اور اللہ کی راہ میں اپنا قیمتی مال صرف کرے رشتہ داروں یتیموں مسکینوں راہگیروں اور سائلوں محتاجوں اور مسافروں کو ان کا حق دیتے رہو جو لوگ رضائے خدا کے طالب ہیں یہ ان کے حق میں بہتر ہے اور یہی لوگ نجات حاصل کرنے والے ہیں اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے ارشادات ہیں جو خدمت خلق کی اہمیت کو بیان کرتے ہیں مومن اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک کہ اس کا ایمان کامل نہ ہو اسی لیے اسلام نے حکم دیا ہے کہ جو لوگ اس دنیا میں ہیں ان پر رحم کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے خدا بھی اس پر رحمت نہیں کرے گا جو تمام انسانوں کے ساتھ ہمدردی نہیں کرے گا۔ دو افراد کے درمیان انصاف کرنا صدقہ ہے، اور برے سے برے آدمی کی بھی مدد کرنا صدقہ ہے، اور پاک صاف الفاظ جس کے لیے انعام ہیں اور نرمی کے ساتھ ایک سائل کا جواب دینا بھی صدقہ ہے، اور نماز کی طرف بڑھنے والا ہر قدم بھی صدقہ ہے، اور راستے میں پڑنے والی ہر ایسی مشکل جو کسی انسان کو تکلیف پہنچا سکتی ہے، جیسے پتھر کانٹے وغیرہ کا ہٹانا بھی صدقہ ہے۔ صدقے کا مطلب صرف پیسہ یا کھانے پینے کی شکل میں خیرات نہیں ہے، بلکہ انسانوں کے فائدے کے لیے کیا جانے والا ہر ایک عمل صدقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، خیر و بھلائی کے لیے کیا گیا ہر ایک عمل صدقہ ہے، اور ہر مسلمان پر ایک صدقہ واجب ہے۔ اگر وہ ادا نہیں کر سکتا تو اسے کام کرنا چاہیے تاکہ وہ مدد و خیرات کر سکے۔ اگر وہ کام کرنے کے قابل نہیں ہے تو اسے ایسے شخص کی مدد کرنی چاہیے جسے اس کی مدد کی ضرورت ہو۔ اسلام بے سہارا افراد کی مدد پر بہت زور دیتا ہے۔ قرآن اور سنت نے واضح الفاظ میں اعلان کیا ہے کہ یہ دولت مندوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ معاشرے کے محروم طبقے کی دیکھ بھال کریں۔ مسلمانوں کو صرف انسانوں کے ساتھ ہی حسن سلوک کے لیے نہیں کہا گیا ہے، بلکہ جانوروں کے ساتھ رحم کا برتاؤ اور ماحولیات کی حفاظت کی بھی ہدایت دی گئی ہے۔ اگرچہ دیگر مذاہب بھی خدمت خلق کی تبلیغ اور اسے فروغ دیتے ہیں، لیکن اسلام نے اس کی بہت زیادہ تاکید کی ہے۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترم جناب سجاد حسین آبدی صاحب میور وہار نئی دہلی ہندوستان سے لکھتے ہیں، پروگراموں کے حوالے سے میری رائے ہمیشہ اچھی رہی ہے، کیونکہ ریڈیو تہران ہی وہ واحد ریڈیو ہے جس نے تمام عوام خصوصاً نوجوانوں کی بہت اچھی تربیت کی ہے۔ ایسے پروگرام ترتیب دیتا ہے جو ہر عمر کے افراد کے لیے مفید واقع ہوتا ہے۔ اشرہ فجر کی مناسبت سے نشر ہونے والا پروگرام بہت پسند آیا، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اور سامعین محترم سجاد حسین آبدی صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
بیان کیا جاتا ہے کہ جب فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا تو ایک دفعہ ابلیس نے اس کے دروازے پر دستک دی۔ فرعون نے پوچھا، کون؟ تو ابلیس نے کہا، جھوٹے، تو کیسا خدا ہے جو تجھے پتا ہی نہیں کہ تیرے دروازے پر کون آیا ہے؟ میں تیرا استاد ابلیس ہوں۔ پھر فرعون اور ابلیس اکٹھے بیٹھے۔ فرعون نے کہا کہ میں بہت بڑا مجرم ہوں اور تو بھی بہت بڑا نمک حرام ہے، تیرا مشاہدہ بہت وسیع ہے، تجھے مجھ سے اور اپنے سے برا کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ ابلیس نے کہا، جی ہاں حاسد ہم دونوں سے برا ہے، اسی حسد نے تو مجھے شیطان رجیم بنایا اور اسی حسد نے تجھے ملعون بنا دیا ہے۔
اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ تو لیجیے اب سماعت فرمائیے آج کے دن کی مخصوص دعا، اس کا ترجمہ، اور اسی دعا کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی نشریات بھی ختم ہو جائے گی۔ تو ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی جعل اللیل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا لك الحمد أن بعثتني من مرغدي ولو شئت جعلته سرمدا حمدا دائما لا ينقطع أبدا ولا يحصي له الخلائق عددا اللهم لك الحمد أن خلقت فسويت وقدرت وقضيت وأمت وأحييت وأمرضت وشفيت وعلى العرش استويت وعلى الملك احتويت أدعوك دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته واقترب أجله وتداني في الدنيا أمله واشتدت إلى رحمتك فاقته وعظمت لتفريطه حسرته وخلصت لوجهك توبته فصل على محمد خاتم النبيين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وارزقني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله ولو تحرمني صحبته إنك أنت أرحم الراحمين اللهم اقض لي في الأربعاء أربعا اجعل قوتي في طاعتك ونشاطي في عبادتك ورغبتي في ثوابك وزهدي فيما يوجب لي أليم غابك إنك لطيف لما تشاء برحمتك يا أرحم الراحمين. Oh,